الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں قتل و جراحت زیر بحث ہے. قتل عمد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اس کی وضاحت اس سے پچھلی نشست میں ہو چکی ہے. اب قتل خطا زیر بحث ہے. اس میں سورہ نساء کی آیت 92 سر عنوان ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ترجمہ یہ ہے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے اس کے ذمے ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر مسلمان ہو، تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے. اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے. پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. یہ اس گناہ کو بخشوانے کا طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے خاص عنایت کے طور پر، اور اللہ علیم و حکیم ہے. یہ قانون 3 دفعات پر مبنی ہے. اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا. اگر آیت کے مدعا کی تحلیل کر کے اس کو متعین کیا جائے تو یہ 3 دفعات بنتی ہیں. یہ قانون 3 دفعات پر مبنی ہے. اول یہ کہ مقتول اگر اپنی حکومت کا کوئی مسلمان شہری ہے، یا اپنی حکومت کا شہری تو نہیں ہے لیکن کسی معاہد قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو قاتل پر لازم ہے کہ اسے اگر معاف نہیں کر دیا گیا تو دستور کے مطابق دیت ادا کرے، اور اس جرم کے کفارے میں اور اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے. یعنی 2 صورتیں ہوئیں، ایک یہ کہ اپنی حکومت کا کوئی مسلمان شہری ہے، دوسرے یہ کہ کسی معاہد قوم سے اس کا تعلق ہے. اس وقت جتنی قومیں بھی دنیا میں آباد ہیں وہ سب معاہد قوم کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ان کے ساتھ عالمی سطح پر معاہدے ہو چکے ہیں، ان کی قومی حیثیت کو مان لیا گیا ہے، ان کی حکومتوں کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں گویا یہ باقاعدہ ایک معاہدہ ہے جو قوموں کے درمیان تعلقات کو متعین کر دیتا ہے. جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی. دونوں طرح کی معاملات سامنے رہتے تھے، وہ بھی جن میں معاہدات ہوتے تھے، وہ بھی جن میں برسر جنگ رہتے تھے لوگ، تو مختلف چیزیں تھیں چونکہ، تو اس لیے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ اپنی حکومت کا مسلمان شہری ہے یا کسی معاہد قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو اس میں قاتل کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستور کے مطابق دیت ادا کرے، یعنی قتل خطا میں، یہ اب قتل عمد زیر بحث نہیں ہے، کسی غلطی کی وجہ سے آدمی کی موت واقع ہو گئی ہے، دستور کے مطابق دیت ادا کرے، یہ تو گویا مقتول کے وارثوں سے متعلق ہو گیا، اور پروردگار کے معاملے میں کیا ہے، اس جرم کے کفارے میں اور اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے، یعنی ایک مزید جرمانہ عائد کیا گیا ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، یہ گویا تطہیر کا ذریعہ بنے گا، اس سے غلطی ہوئی ہے، ایسی غلطی جس کے نتیجے میں ایک مسلمان کی یا ایک معاہد کی جان چلی گئی ہے، یہ کوئی ایسا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے، اسے دونوں طرف ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے تاکہ لوگ کوئی تیر چلاتے وقت، شکار کرتے وقت، گاڑی ڈرائیو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کی جان نہیں جانی چاہیے، کسی کے کسی عضو کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو کوئی آزار نہیں دینا چاہیے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ میری غلطی ہے نا اور کیا، میں نے کوئی جان بوجھ کے تو یہ کیا نہیں ہے، لیکن غلطی کیوں کی گئی، یعنی اس کا باعث کیا چیز بنی، اس میں اس کو تو معاف کر دیا کہ اب قصاص لیا جائے گا، لیکن یہ ذمہ داریاں عائد کی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ خطا کے معاملے میں بھی، یعنی جس میں انسان نے جانتے بوجھتے کسی کو مارنے کی کوشش نہیں کی ہوتی یا کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہا ہوتا، اس میں بھی اس کو یہ کرنا ہے. اول یہ کہ مقتول اگر اپنی حکومت کا کوئی مسلمان شہری ہے یا اپنی حکومت کا شہری تو نہیں ہے لیکن کسی معاہد قوم سے تعلق رکھتا ہے، تو قاتل پر لازم ہے کہ اسے اگر معاف نہیں کر دیا گیا، یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں نے معاف کر دیا، مجروح ہے اس نے معاف کر دیا، اسی طریقے سے اگر مقتول کے وارثوں نے معاف کر دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ بھی معاف کر دے گا، لیکن اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو دستور کے مطابق دیت ادا کی جائے گی. دوسری بات کا تعلق مقتول کے وارثوں سے یا مجروح سے نہیں ہے کہ اس نے معاف کیا یا نہیں کیا، دوسری بات کا تعلق انسان کے خالق سے، پروردگار سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جرم ہوا ہے، اس کے کفارے میں اور اپنے پروردگار کے حضور میں توبہ کے لیے اس کے ساتھ ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرے. یعنی یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں، ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، دوسری کا تعلق مجروح سے یا مقتول کے وارثوں سے. دوم یہ کہ وہ اگر دشمن قوم کا کوئی مسلمان ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ معاہد قوم کا کوئی فرد ہے، وہاں تو مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، سب کے لیے وہی قانون ہوگا، لیکن دشمن قوم ہے جس کے ساتھ حربی تعلق ہے، معاہد نہیں ہے، معاملات ایسے ہیں کہ دونوں قوم میں برسر جنگ ہیں. دوم یہ کہ وہ اگر دشمن قوم کا کوئی مسلمان ہے تو قاتل پر دیت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اس صورت میں دیت نہیں ادا کی جائے گی. اس صورت میں یہی کافی ہے کہ اپنے اس گناہ کو دھونے کے لیے وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے، یعنی جو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ یہاں بھی ہوگا، لیکن جو معاملہ لوگوں کے ساتھ تھا وہ ختم کر دیا گیا. تیسری بات سوم یہ کہ ان دونوں صورتوں میں اگر غلام میسر نہ ہو تو اس کے بدلے میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی یہ ہے کفارہ کہ کوئی غلطی سے قتل ہو گیا. جیسے ہمارے ہاں تو اب زیادہ صورتیں اس کی پیش آتی ہیں ٹریفک کے حادثات میں، غلطی کی ہے، اپنی طرف سے جو حدود تھے ان کی پیروی نہیں کی، جو قاعدے تھے ان کو توڑ دیا، گاڑی کے لیے جو ضروری احتیاط تھی وہ ملحوظ نہیں رکھی، تو یہ غلطی سے کسی شخص کی جان کا جانا ہے. اس طرح کی جو صورت بھی پیش آ جائے، شکار میں پیش آ جائے، محلے میں پیش آ جائے، گھر میں پیش آ جائے، اور اس میں کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچے، تو اس کے لیے یہ قانون بیان ہو رہا ہے. یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے. اس سے پہلے ایک چیز اور اس پر توجہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک غلام کو آزاد کرے، میسر نہ ہو تو دو مہینے کے روزے رکھیں. یہ محض ایک چیز ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ آج کل بہت کہہ دیتے ہیں نا کہ غلاموں کو فوراً آزاد کر دینا چاہیے تھا، لوگوں کے لیے دو مہینے کے روزے رکھنے کے برابر تھا یہ، یعنی اتنا آسان کام نہیں تھا. انہوں نے روپیہ خرچ کیا ہوتا تھا، خرید کے لائے ہوتے تھے. یہاں یہ نہیں تھا کہ حکومت ایک قاعدہ بنائے گی، لازم تھا کہ پھر ان کو اس کا معاوضہ دیا جائے. تو اس لیے وہ تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا جس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے. تاہم اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی آزادی کے لیے جو راہیں اختیار کیں، جو طریقے اختیار کیے، جس طرح اپیل کی، جیسے اس کو ایک اجر کا کام قرار دیا، اسی ذیل کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ گناہوں کا کفارہ بھی جگہ جگہ یہ مقرر کیا کہ لوگ غلاموں کو آزاد کر دیں. یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ جراحات کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے. یعنی اگر غلطی سے کسی کی جان گئی ہے اور اس کے لیے یہ حکم بیان کیا گیا ہے، تو عقل کا لازمی تقاضا ہے کہ زخم لگایا ہے یا لگ گیا ہے یا کوئی عضو ضائع ہو گیا ہے تو اس کا حکم بھی یہی ہوگا. چنانچہ ان میں بھی دیت ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ کفارے کے روزے بھی دیت کی مقدار کے لحاظ سے لازمن رکھے جائیں گے. یعنی جو دیت مقرر کی جائے گی، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر 100 اونٹ دیت مقرر کی گئی، تو پھر یہ بھی طے کیا گیا، اور اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر مختلف جگہوں پر بھیجا کہ اگر کسی کا بازو کاٹ دیا گیا ہے تو کیا دیت ہوگی، دانت توڑ دیا گیا ہے تو کیا دیت ہوگی، یعنی جانتے بوجھتے یا ختن دیت مقرر کی گئی اس کے لیے. تو وہ اسی طرح مقرر کی گئی کہ ایک آدمی کی جان اگر چلی گئی ہے تو دیت 100 اونٹ ہے، اور اگر مثال کے طور پر فلاں معاملہ ہوا ہے تو آدھی. تو اس طرح نسبت اور تناسب کے ذریعے سے اس کو متعین کر دیا گیا، تو روزوں میں بھی وہی نسبت و تناسب ہوگا. یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ جراحات کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے، یعنی کوئی زخم لگا ہے یا کوئی عضو ضائع ہوا ہے. یہاں میں نے ایک حاشیہ بھی لکھا ہے، یہ جو کہا ہے کہ یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے، تو میں نے لکھا ہے چنانچہ اگر غلطی نہ ہو، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ کوئی غلطی نہیں تھی. جیسے ٹریفک کے حادثات میں بھی یہ متعین ہو جاتا ہے کہ غلطی نہیں تھی، یا غلطی سامنے سے آنے والے ہی کی تھی، یعنی الٹ صورتحال تھی، ادھر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کسی قانون کو نہیں توڑا گیا، کوئی حد رفتار کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، کوئی گاڑی سڑک پر لانے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان میں کوتاہی نہیں ہوئی. اسی طرح کہیں شکار کے لیے گئے ہیں تو جس طرح اعلان کرنا ضروری تھا، علاقے کے بارے میں جو قواعد تھے ان میں سے کسی چیز کو پس پشت نہیں ڈالا گیا. اگر اپنے ہاں کوئی تعمیر ہو رہی تھی اور اس کے لیے کوئی قاعدے ضابطے بنائے گئے تھے، ان کا پورا خیال رکھا گیا ہے اور ہر چیز اس کے مطابق ہوئی ہے، یعنی غلطی نہیں ہوئی. چنانچہ اگر غلطی نہ ہو تو قانون اس سے متعلق نہ ہوگا. یعنی اگر غلطی نہیں ہے، یہ طے ہو گیا، آدمی تو چلا گیا ہے، جان چلی گئی اس کی، ٹریفک کے حادثے میں بھی ہو سکتا ہے، شکار کے موقع پر بھی ہو سکتا ہے، کہیں گولی چل گئی اس سے بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے تعمیرات میں اور مختلف مواقع پر یہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن اگر غلطی نہیں ہے، غلطی کی ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کسی چیز میں بے پرواہی کی ہے، تساہل سے کام لیا ہے، تو یہ قانون لاگو ہو جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ قانون اس سے متعلق نہ ہوگا. بخاری کی روایت ہے، الاجماع جبار والبیر جبار والمادن جبار، جانور نے مارا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی جانور ہے اگر تو اس کو غلطی کر کے کھلا چھوڑ دیا ہے یا جو ضروری احتیاط کرنی تھی وہ نہیں کی ہے تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. جانور نے مارا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کنویں میں گرا ہو تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کان میں حادثہ پیش آ جائے تو اس کے مالک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کی شرح فرمائی ہے. یعنی اس صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب مالک کی کسی غلطی کو اس میں کوئی دخل نہ ہو. اگر غلطی کو دخل ہے تو پھر ذمہ داری آ جائے گی. یہ کسی شخص کے غلطی سے قتل ہو جانے کا حکم ہے, لیکن صاف واضح ہے کہ جراحات کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے. چنانچہ ان میں بھی دیت ادا کی جائے گی اور اس کے ساتھ کفارے کے روزے بھی دیت کی مقدار کے لحاظ سے لازماً رکھے جائیں گے. یعنی اگر کسی عضو کی دیت آدھی مقرر کی گئی ہے تو دو ظاہر ہے کہ 2 مہینے کے روزے ہیں, 1 ماہ کے ہو جائیں گے. اور اگر اسی طریقے سے کسی کی 1/3 مقرر کی گئی ہے تو روزے بھی 1/3 ہو جائیں گے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی زخم کی دیت 1/3 مقرر کی گئی ہے تو کفارے کے 20 روزے بھی لازماً رکھنا ہوں گے. عمد اور خطا کے اس قانون میں قصاص اور کفارے کا معاملہ تو واضح ہے. یعنی یہ پیچھے ایک عمد کا قانون بیان ہوا جب جانتے بوجھتے کسی کو قتل کر دیا جائے, اور یہ اب ہم خطا کا قانون پڑھ رہے ہیں. دونوں میں قصاص اور کفارے کا ذکر ہوا ہے, اس کی وضاحت کر دی گئی, وہ معاملہ بالکل واضح ہے. عمد اور خطا کے اس قانون میں قصاص اور کفارے کا معاملہ تو واضح ہے, لیکن قتل و جراحت کی ان دونوں صورتوں میں دیت کس طریقے سے اور کتنی دی جائے گی. دیت یعنی بلڈ بنی جس کو کہا جاتا ہے, خون بہا. لیکن قتل و جراحت کی ان دونوں صورتوں میں دیت کس طریقے سے اور کتنی دی جائے گی. نساء کی جو آیت اوپر نقل ہوئی ہے اس میں اس کے لیے دیت مسلمت الی اہلہ کے الفاظ استعمال ہوئے. یعنی یہ الفاظ ہیں جو اصل آیت میں آئے ہیں. ان الفاظ کا ترجمہ ہے, اس کے گھر والوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. دیت مسلمت الی اہلہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. لفظ دیت اگر غور کیجئے تو ان میں نکرہ آیا ہے, یعنی اس پر دی نہیں ہے. جیسے انگریزی زبان میں آپ کسی لفظ پر دی لگا دیتے ہیں, وہ نہیں ہے بلکہ نکرہ آیا ہے. لفظ دیت اگر غور کیجئے تو ان میں نکرہ آیا ہے. اس میں نکرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اپنے مفہوم کے تعین میں یہ لغت و عرف اور سیاق کلام کی دلالت کے سوا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تو الف لام ہے یا دی ہے تو پھر تو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس لحاظ سے متعین ہوا ہے. متکلم نے اپنے ذہن میں کیا بات رکھ کر یہ لفظ بولا ہے, اس کا کیا مصداق ہے جس کو وہ دوسروں کے لیے قابل فہم بنانا چاہتا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ زبان کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہے. زبان میں جو اس کے معنی ہوں گے, جو معاشرے میں اس کا عرف ہوگا, جیسے لوگ اس کو سنتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے, وہی اس کا مدعا ہوگا. یعنی یہ زبان کا عام قاعدہ ہے. لہذا دیت کے معنی ہے, یعنی یہ چیز اگر ملحوظ رہے کہ آیت میں لفظ دیت پر الف لام نہیں ہے, اس کو معرفہ نہیں بنایا گیا, وہ نکرہ استعمال ہوا ہے. اس وجہ سے اب صرف لغت دیکھی جائے گی, اب صرف عرف کا لحاظ کیا جائے گا. اب اگر کوئی بات اس سے متعلق خصوص کی بھی بیان کرنی ہے تو سیاق کلام طے کرے گا, یعنی اور کوئی چیز اسے باہر سے آ کر اب مقید نہیں کر سکتی, اس میں کوئی تخصیص نہیں پیدا کر سکتی. وہ جیسے کہ اہل زبان کے ہاں بولا اور سمجھا جاتا ہے, اور اہل زبان کے ہاں یا اس علاقے میں جو اس کے مدعا کو عرف نے متعین کر دیا ہے, بس وہی اس کا مدعا ہے, وہی اس کا مفہوم ہے. لہذا دیت کے معنی ہیں وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے، یعنی جب قرآن نے کہا کہ دیت ادا کی جائے گی اور اس پر کوئی تخصیص کا حرف نہیں لگایا، کوئی تعریف کا حرف نہیں لگایا، اس کو خاص نہیں کیا، اس میں کوئی عہد پیدا نہیں کیا، اگر یہ نہیں کیا تو اب اس کی تعین کے لیے بس آپ یہ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کا عرف کیا ہے، لوگ اس کو کس معنی میں لیتے ہیں، اس کا کیا مصداق سمجھتے ہیں۔ یعنی میں نے اگر یہ کہا ہے کہ پانی کا ایک گلاس، تو بس گلاس کا جو مدعا جہاں ہے وہی ہوگا، اس میں کوئی تخصیص نہیں قبول کی جائے گی۔ لہذا دیت کے معنی ہیں وہ شے جو دیت کے نام سے معروف ہے، اور دیت مسلمت الی اہل ہی کے الفاظ حکم کے جس منشا پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ان سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ مخاطب کے عرف میں جس چیز کا نام دیت ہے وہ مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دی جائے۔ یعنی جب یہ کہا گیا ہے کہ دیت ادا کی جائے تو اس کا سادہ مفہوم یہی ہے، اس میں کوئی اور چیز داخل نہیں کی جا سکتی کہ لوگ جس کو دیت کہتے ہیں، لوگ جسے دیت سمجھتے ہیں، اس وقت جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے ان کے ہاں دیت کا جو مصداق ہے، ان کے ہاں جو عرف رائج ہے، بس اس کے مطابق دیت ادا کر دی جائے۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے جہاں قتل عمد کی دیت کا حکم بیان کیا ہے، وہاں یہی بات لفظ معروف کی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، یعنی ایک دوسری جگہ اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس کا تعلق عرف سے ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں، لوگوں میں اس سے کیا چیز مراد لی جاتی ہے، وہ اسے کس معنی میں سمجھتے ہیں، اس کا کیا مصداق متعین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو دو ہی طریقے ہوں گے، یا لفظ بول دیں گے اور یا جیسے کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں طریقہ اختیار کیا، لفظ معروف کی صراحت کر دیں گے۔ تو وہاں صراحت کر دی ہے۔ وہ آیت بھی سن لیجئے، ارشاد فرمایا ہے فَمَنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہ سورہ بقرہ کی آیت 178 ہے۔ پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے، ظاہر ہے کہ قصاص میں رعایت کیا ہے، یہ کہ وہ خون بہا پر راضی ہو جائے، دیت پر راضی ہو جائے، تو اس کو تم قبول کر سکتے ہو۔ یہ وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں کہ قبول کرنا لازم نہیں ہے، ریاست اور حکومت اگر چاہیں تو اس رعایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، لیکن اگر قبول کرنے میں کوئی معنی نہ ہو تو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ قبول کر لی جائے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی، دستور کے مطابق یعنی جو سوسائٹی میں طریقہ رائج ہے، جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق دیت ادا کی جائے گی، اور جو کچھ بھی خون بہا ہو وہ خوبی کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے دوسری جگہ معروف کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ وہ قتل خطا میں بھی اس سے کیا مراد لے رہا ہے۔ آگے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ نساء اور بقرہ کی ان آیات سے واضح ہے کہ خطا اور عمد، یعنی غلطی سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ جانا یا قتل ہو جانا، یا عمدن کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کو مار دینا، نساء اور بقرہ کی ان آیات سے واضح ہے کہ خطا اور عمد دونوں میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور اور رواج کے مطابق ادا کی جائے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو لوگوں کے رواج پر، معاشرے کے دستور پر چھوڑ دیا، وہ طے کر لیں۔ نساء اور بقرہ کی ان آیات سے واضح ہے کہ خطا اور عمد دونوں میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور اور رواج کے مطابق ادا کی جائے۔ دیت پھر عرض کر دوں یہ کیا ہے، خون بہا، بلڈ بنی، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو مالی تاوان۔ جو سزائیں بھی دی جاتی ہیں یا دی جانی چاہیے وہ ہمارے ہاں انہی صورتوں میں ہے، یعنی کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچا کر یا جسم کو کوئی تکلیف دے کر، ایذا پہنچا کر سزا دی جائے، آپ اس کو جسمانی سزا کہیے، یا مالی تاوان عائد کیا جائے، یا زیادہ سے زیادہ علاقہ بدر کر دیا جائے. تو سزاؤں کی یہی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہیں. قید کی سزا کو سزا کے طور پر کہیں اختیار نہیں کیا. نساء اور بقرہ کی ان آیات سے واضح ہے کہ خطا اور عمد دونوں میں قرآن کا حکم یہی ہے کہ دیت معاشرے کے دستور اور رواج کے مطابق ادا کی جائے. یعنی کیا مالی تاوان ہو, جیسے کہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی میں مالی تاوان کی صورت میں سزائیں دی جاتی ہیں, تو کیا ہو, یعنی اگر فلاں جرم ہوا ہے یا فلاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو کتنا جرمانہ ہوگا, اس میں کیا دیکھا جائے گا, معاشرے کا دستور اور رواج. قرآن نے خود دیت کی کسی خاص مقدار کا تعین کیا ہے؟ نہ عورت اور مرد, غلام اور آزاد, مسلم اور غیر مسلم کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھہرائی ہے. یعنی ان میں سے کوئی معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, بس یہ کہا ہے کہ اگر وہ لوگ راضی ہو جائیں تو دیت ادا کر دی جائے, نہ کوئی خاص مقدار متعین کی ہے کہ اتنی ادا کی جائے, نہ عورت اور مرد میں کوئی فرق کیا ہے کہ فلاں کی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, نہ غلام اور آزاد کے معاملے میں ایسی کوئی ہدایت فرمائی ہے, نہ مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق کی ہے. کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم نہیں ٹھہرائی. قرآن نے خود دیت کی کسی خاص مقدار کا تعین کیا ہے؟ نہ عورت اور مرد, غلام اور آزاد, مسلم اور غیر مسلم کی دیتوں میں کسی فرق کی پابندی ہمارے لیے لازم ٹھہرائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے. یعنی اب یہ بات جب قرآن نے واضح کر دی کہ اس معاملے میں کوئی قاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا, تو پھر کیا ہوگا, وہی ہوگا کہ جو وہاں کا دستور ہے. تو اگر عملی طور پر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اللہ کا پیغمبر بھی جب فیصلہ کرے گا تو قرآن مجید کے اس حکم کی روشنی میں معاشرے کے دستوری کے مطابق کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے. فقہ و حدیث کی کتابوں میں دیت کی جو مقداریں بیان ہوئی ہیں وہ اسی دستور کے مطابق ہیں. یعنی عربوں کے ہاں کیا رائج تھا, وہ کیا دیت لیتے دیتے تھے, ان کے ہاں اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی کیا دیت تھی, اگر کسی کا بازو توڑ دیا جائے تو اس کی کیا دیت تھی, اگر کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچ جائے تو اس کی کیا دیت تھی, یہ ان کے ہاں پہلے سے ایک قانون رائج تھا, ان کے ہاں پہلے سے کچھ چیزیں طے تھیں. جب ہم اس پہلے سے طے شدہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی کے مطابق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے فیصلے اپنے زمانے میں عرب کے دستور کے مطابق کیے. یعنی اللہ کا پیغمبر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قاعدے کا پابند نہیں تھا, بلکہ اسی چیز کا پابند تھا کہ جو دستور ہے, جو قاعدہ بنا ہوا ہے, اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں. عرب کا یہ دستور عرب کے تمدنی حالات اور تہذیبی روایات پر مبنی تھا. یعنی جب بھی کہیں کوئی چیز معروف بنتی ہے, دستور بنتی ہے, رواج بنتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس علاقے کا تمدن کیا ہے, وہاں لوگ کس تاریخی پس منظر میں فیصلے کرتے رہے ہیں, وہاں کی تہذیبی روایات کیا بن گئی ہیں. اب عرب میں اگر دیت طے ہوگی تو اونٹوں ہی کے لحاظ سے طے ہوگی, ہمارے ہاں اگر یہی فیصلہ کیا جائے گا تو کسی اور چیز کا لحاظ رکھا جائے گا. عرب کا یہ دستور اہل عرب کے تمدنی حالات اور تہذیبی روایات پر مبنی تھا. یعنی یہ بھی یہ کیوں بیان کیا میں نے, ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دین ابراہیمی کی روایت تھی جو چلی آ رہی تھی, یا پہلے سے کوئی پیغمبروں کا کیا ہوا فیصلہ تھا جس کی پیروی ہمارے لیے لازم تھی. یہ دستور وہاں کے تمدنی حالات اور وہاں کی تہذیبی روایات نے پیدا کیا تھا. میں نے اس پر ایک بڑا تفصیلی مضمون لکھا ہے, وہ میری کتاب برہان میں ہے دیت کی تحقیق کے عنوان سے. اس میں یہ ساری روایت بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے, ان کا دستور کیا تھا، پہلے کیا تھا، بعد کے ادوار میں کیا ہوا، ان کے یہاں 100 اونٹ دیت کب مقرر کی گئی، اس کا باعث کیا چیز بنی، ان کے ہاں مختلف لوگوں کے ہاں جو فرق کیا جاتا تھا اس کی تاریخ کیا ہے، وہ سب میں نے وہاں بیان کر دی ہے، ان کی شاعری سے، ان کی تاریخ سے، اور جو کچھ معلومات ہمیں میسر ہیں ان سے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ نہ پیغمبروں کی قائم کردہ کوئی روایت تھی، نہ دین ابراہیمی کا کوئی قانون تھا، یہ اصل میں عربوں کا رواج تھا، اور قرآن مجید نے کہا کہ اس معاملے میں رواج ہی کی پیروی کی جائے گی۔ لوگ ایک چیز پر متفق ہیں، یعنی یہ بحث کہ فلاں قانون کو توڑنے کا جرمانہ $100 ہے یا 5,000 روپے ہے، ظاہر ہے کہ اس کو طے کرنے کے لیے کوئی عقلی مقدمہ موجود نہیں ہے، تو یا اللہ تعالیٰ طے کر دے گا یا پھر جو سوسائٹی نے اتفاق کر کے طے کر لیا ہے وہ صحیح ہے، اس کے مطابق معاملہ چلنا چاہیے۔ عرب کا یہ دستور اہل عرب کے تمدنی حالات اور تہذیبی روایات پر مبنی تھا۔ زمانے کی گردش نے کتاب تاریخ میں 14 صدیوں کے ورق الٹ دیے ہیں، یعنی یہ اس وقت کی صورتحال تھی، اب صدیاں گزر چکی ہیں۔ تمدنی حالات اور تہذیبی روایات، ان سب میں زمین و آسمان کا تغیر واقع ہو گیا ہے۔ اب ہم دیت میں اونٹ دے سکتے ہیں، نہ اونٹوں کے لحاظ سے اس دور میں دیت کا تعین کوئی دانشمندی ہے۔ عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے، یعنی وہاں دیت کون دیتا تھا؟ آپ خود دیں گے، اگر آپ نہیں دیں گے تو قبیلے پر ذمہ داری ڈال دی جاتی تھی، اس کو عاقلہ کہا جاتا تھا۔ تو عاقلہ اب کہاں ہے؟ اس کا کیا تصور باقی رہ گیا ہے؟ قبائلی زندگی کی روایات دم توڑ چکی ہیں، بلکہ خود قبیلے ہی اس طریقے سے ختم ہو گئے ہیں۔ نئے شہروں میں بالکل اور نوعیت کی تہذیب اور نوعیت کے تمدنی حالات ہیں۔ عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے، یعنی آپ دیکھیے کیا چیزیں ہیں، تمدنی حالات بدل گئے، تہذیبی روایات بدل گئیں، وہاں عاقلہ پر ذمہ داری تھی۔ پھر عرض کر دوں کہ عاقلہ سے مراد کیا ہے، یعنی وہ لوگ کے جو کسی کے حمایتی ہوں، جو اس کے پشت پناہ ہوں، جو اس کے قبیلے کے لوگ ہوں۔ عاقلہ کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے، اور قتل خطا کی وہ صورتیں وجود میں آ گئی ہیں جن کا تصور بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ یعنی ہم مثالیں بھی دے سکتے تھے تو یہی دے سکتے تھے کہ کوئی آدمی کہیں جا رہا تھا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، تو چلیے کوئی حادثہ ہو گیا، کسی نے شکار کھیلتے ہوئے تیر چلایا اور غلطی سے کسی کو لگ گیا۔ اب تو ایک بہت بڑی چیز کیا ہے، ٹریفک کے حادثات، اس کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اور قتل خطا کی وہ صورتیں وجود میں آ گئی ہیں جن کا تصور بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ قرآن مجید کی ہدایت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے، چنانچہ یعنی چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب نے جب اس میں قانون دیا ہے تو اس کا لحاظ رکھا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ہے، چنانچہ اس نے یعنی قرآن نے اس معاملے میں معروف کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اس نے بنیاد ہی یہ رکھی کہ اس معاملے میں سوسائٹی کا دستور دیکھا جائے گا، سوسائٹی کی روایات دیکھی جائیں گی۔ قرآن کے اس حکم کے مطابق ہر معاشرہ اپنے ہی معروف کا پابند ہے، یعنی اس وقت اگر یہ ضروری تھا کہ عرب کے معروف یا عرب کے دستور کے مطابق فیصلے کیے جائیں، تو اب یہ ضروری ہے کہ جس معاشرے میں آپ ہیں اس کے معروف کے مطابق، اس کے دستور کے مطابق فیصلے کریں۔ پھر معروف پر مبنی قوانین کے بارے میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے ان میں تغیر کیا جا سکتا ہے، یعنی آج ایک معاشرے کا رواج قائم ہے، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، آپ اسے تبدیل کر سکتے ہیں، نئی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ پھر معروف پر مبنی قوانین کے بارے میں یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ حالات اور زمانے کی تبدیلی سے ان میں تغیر کیا جا سکتا ہے، اور کسی معاشرے کے ارباب حل و عقد یعنی ذمہ دار لوگ جو لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں یا ان کے رہنما ہوتے ہیں، ان کو ہماری اصطلاح میں ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے۔ اور کسی معاشرے کے ارباب حل و عقد اگر چاہیں تو اپنے اجتماعی مسالے کے لحاظ سے انہیں نئے سرے سے مرتب کر سکتے ہیں. یعنی اس میں ان سب سوالوں کا جواب دے دیا ہے کہ اگر کہیں کوئی دستور پہلے سے ہے, کمپنسیشن کے لیے کوئی قاعدے بنے ہوئے ہیں, تو ان کی پیروی کریں. اگر ان میں کوئی خرابی محسوس ہوتی ہے تو پارلیمنٹ میں بحث کر کے ارباب حل وقت اس میں تبدیلی کر لیں. اگر کسی جگہ نہ پہلے سے کوئی دستور ہے اور نہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے اور ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اب کی جائے تو نئی قانون سازی کر لیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام معاملات معاشرے پر چھوڑ دیے. یعنی گویا قانون یہ ہے کہ دیت دی جائے گی, مالی تاوان کے لیے رقم طے کی جائے گی, لیکن کون طے کرے گا, کس کو کتنی ملنی ہے, کس معاملے میں کتنی ہونی چاہیے, یہ سب سوسائٹی کے ارباب حل وقت کا کام ہے, ان ذمہ دار لوگوں کا کام ہے جن کو لوگوں نے یہ حیثیت دی ہو کہ وہ ان کے بارے میں اس نوعیت کے فیصلے کریں. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ گویا معاشرہ اس معاملے میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہے. جو قانون لازمی ہے جس کی پابندی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے گا. غلام اگر آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے, جیسے کہ اب غلامی ختم ہو گئی اور اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ختم ہو گئی, تو روزے رکھے جائیں گے. اس کا متبادل اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دیا ہے. روزے کتنے رکھے جائیں گے وہ بھی میں اس سے پہلے واضح کر چکا اور قرآن مجید نے متعین طور پر اسے بیان بھی کر دیا ہے. اس کے کچھ لوازم ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیے ہیں. یہ تو اس کا معاملہ ہوا. لیکن اگر دیت دینی ہے تو دیت دی جائے گی, یعنی مالی تاوان عائد ہوگا, ہر حال میں عائد ہوگا. کتنا ہوگا اس پہ معاشرہ آزاد ہے, وہ جو فیصلہ بھی اس میں کرنا چاہے کر لے. یہ بات بھی میں یہاں واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں اس سارے معاملے کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ بات کہ دیت ایک لازمی قانون ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ بالکل معقول قانون ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. قتل عمد میں جو غلطی ہوئی وہ میں بتا چکا ہوں. یعنی اس میں غلطی یہ ہوئی کہ یہ قاعدہ قائم کر لیا گیا کہ اس میں معاشرہ فریق نہیں ہے. میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے اس میں تین فریق ہیں. اللہ تعالیٰ وہ کیا سزا دیں گے, کیا کریں گے, وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. معاشرہ, اس کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے اور اس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اور تیسرے وارث, یعنی یہ تین فریق ہیں. تینوں کے بارے میں بالکل الگ الگ ہدایات ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس کو مقتول کے وارثوں کے یا مجروح کے درمیان اور ان لوگوں کے مابین ایک مقدمہ بنا دیا گیا ہے جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. گویا یہ کوئی قابل راضی نامہ قسم کی چیز بن کے رہ گئی ہے. اس کی غلطی میں نے خود قرآن مجید سے واضح کر کے بتائی ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ اسلام کے معاملے میں اور اسلامی قانون کے معاملے میں لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنتی ہے, اس لیے اس کو ہر حال میں درست کرنا چاہیے. یہاں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیت دی جائے اور ساتھ ہی یہ ہدایت کر دی کہ دیت دستور کے مطابق دی جائے. معاشرے کا جو قاعدہ ہے, جو چیز طے ہے, معاشرے کا جو قاعدہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طے تھا, ظاہر ہے کہ جب قرآن کا حکم یہ ہے تو آپ اسی کے مطابق فیصلے کریں گے. لیکن آپ کے ان فیصلوں کو اللہ کا حکم سمجھ لیا گیا اور اس کے نتیجے میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بعض موقعوں پر جب جدید زمانے میں قانون سازی کرنی پڑی تو مزے کا خیز معاملات سامنے آ گئے. ہمارے ہاں خود یہ سارا معاملہ اسی طرح کے مراحل سے گزرا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس میں پھر کیا طریقے اختیار کیے گئے. تو میرے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ دیت اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, دیت ادا کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے یہ قانون بڑی حکمت پر مبنی ہے. یہ دنیا کے ہر ملک میں, ہر معاشرے میں, ہر دور میں نہایت ہی خوبصورت قانون ہے اور آخری درجے میں قابل عمل ہے. لیکن یہ کہ دیت کی مقدار کیا ہوگی, کس کو کتنی دینی ہے, یہ ٹریفک کے حادثات میں کیا ہوگی, باقی معاملات میں کیا ہوگی, اس کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے دستور پر چھوڑ دیا تھا اور رسول اللہ کے فیصلے بھی اسی پر مبنی تھے، اس کا اللہ تعالیٰ کی کسی ابدی ہدایت سے کوئی تعلق نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔